اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. بہت ہی احترام عزت احترام کے بعد عرض کی گئی تھی کہ اللہ فقط حاصل کرنے کے لیے اور اس زندگی کا بھی سچا مزہ حاصل کرنے کے لیے دین اسلام کی برکتیں پانے کے لیے ایک طرف تو اللہ کا اچھا تعارف پہچان ہو جاتے معرفت ہو جاتی ایسا اللہ کو پہچان لے کہ پھر اللہ سے شدید محبت ہو جائے ایسی محبت ہو جائے کہ بھلانا چاہے تو بھلا نہ سکے یہ چیز لذتوں کی جان ہے اتنا تعلق ہو جائے آدمی کو تو پھر تو زندگی مزہ ہی مزہ ہو جائے وہ تو ہے ہر حال میں شانہ جس نے دیا ان کو اپنا پھر دنیا اور آخرت کے سارے مرحلے آسان جام محبت کے پیتے ہی ہو گئے آسان سارے مرحلے پہلی چیز ہے اللہ کا اس طرح تعارف معرفت پہچان کرنا پڑے اور ہر وقت اللہ کو یاد رکھنے کی مشق کر کے اللہ کی محبت کو اپنے اوپر غالب کرنا اس کے بعد دوسری چیز ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا جو طریقہ ہے وہ آدمی جانے تفصیل سے اس کو جانے ہے اللہ کی محبت ایمان کی کیفیت ایمان کی بنی ہوئی حالت اس کی مثال ایسی ہے جیسے ہم نے کرنٹ کا کنیکشن گھر میں لے لیا اچھا پاور فل کرنٹ کا کنیکشن لے لیا تھری فیز لے لیا ہم نے اب کرنٹ کا کنیکشن لینے کے بعد گھر میں لائٹیں ہونا ضروری ہے لائٹس چاہیے فین چاہیے کولر چاہیے صحیح مزہ اٹھانا ہے فریج چاہیے ہیٹر چاہیے اب جتنے زیادہ آپ مشینری گھر میں لاتے جائیں گے تو اس کرنٹ کا نفع آپ کو ملتا چلا جائے گا وہی کرنٹ جو ہے گرم بھی کرے گا ٹھنڈا بھی کرے گا اور وہی کرنٹ سب کام کرے گا لیکن کب کرے گا جب اس کرنٹ کے ظاہر ہونے کے لیے آپ شکلیں بدل دیجیے حالات لائیے تو اللہ کی محبت پیدا کرنا اور ایمان کی طاقت پیدا کرنا یہ اپنی زندگی میں کرنٹ کا لانا لیکن یہ کرنٹ نفع کب دے گا جب حضور پاک کا طریقہ ہم سیکھیں علم دین سیکھیں تو بات یہ ہوئی تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو امت تیار کر کے چھوڑی ہے اس امت کا مزاج کیا تھا علم کی دیوانی تھی علم دین کی دیوانی تھی یہ امت ہر آدمی کو اس بات کا غلبہ تھا کہ زندگی تو وہ ہے جو علم دین کے ساتھ ہے علم کی خدمت کے ساتھ ہے ذریعے معاش کے طور پر جس کا جو مزاج ہوتا ہے جیسے حالات ہوتے آدمی ذریعے معاش اختیار کر لیتا تھا لیکن لوگوں کو ذریعے معاش سے لوگ نہیں پہچان دیتے جیسے آج کل کیا ہے انجینئر صاحب ڈاکٹر صاحب لوگ ذریعے معاش سے جانتے ہیں ایک دوسرے لیکن اس دور میں آدمی کی جو شناخت تھی، آدمی کی جو عزت تھی، وہ علم دین کی وجہ سے، ہر فرد علم دین حاصل کر چکا، پوری امت علم کی دیوانی تھی، جس کی وجہ سے دنیا کی ساری قوموں میں مسلمان سب سے آگے ہو گئے، ہر لائن میں یکتا ہو گیا. اللہ تعالیٰ نے ساری کائنات کو علم سے بنایا، سائنس سے اللہ کیا. علم جس قوم میں آتا ہے پھر وہ قوم اللہ تعالیٰ اس کو غالب کر لیتا ہے، اس کو خلیفۃ فی الارض کر لیتا ہے. تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہمارے سب ساتھی اس بات کا دل سے ارادہ کریں کہ اللہ ہم محنت کریں گے، ہم کو علم میں اونچا مقام ہوتا ہے. تو ہمارے اقابل کی ایک ہی کتاب ہے، شیخ الہند اکیڈمی سے چھپی ہے، پہلے امت میں کیا حال تھا دیکھیے. علم اور علماء ہر طبقے میں، تو میں صرف اس کے عنوانہ سنا رہا ہوں آپ کے سامنے. کاغذ بنانے اور فروخت کرنے والوں میں علم و علماء کام کرتے تھے، کاغذ بنانا فروخت کرنا، مگر تھے بڑے بڑے محدث، بڑے بڑے مفسر، بڑے بڑے فقہا، بڑے بڑے جغرافیہ دان، بڑے بڑے طبیعت دان. روشنائی دوات قلم بنانے اور بیچنے والوں میں علم اور علماء، اس کی تفصیل ہے اس میں، کون سے کون سے بڑے گزرے ہیں، سب کے نام کسی رہتے ہیں. قدرت پر کتابت کرنے والوں میں علم علماء، جن سازوں میں علم علماء، جن کتابوں کی بائنڈنگ والوں میں، کتب فروشوں میں علم علماء، ریشم کے کیڑے پالنے اور ریشم بنانے والوں میں علم اور علماء، ریشم گننے والے، ریشم بافوں میں علم اور علماء، روئی کے کاشتکاروں اور تاجروں میں علم اور علماء، روئی دھبنے والوں میں علم اور علماء، بڑے محدثین فقہا پلٹا کے دیکھیں گے، دھاگے اور سوت بنانے والوں میں علم اور علماء، چرخہ اور رہٹ بنانے والوں میں علم اور علماء، پارچہ بافوں میں علم اور علماء، کپڑا بنانے والوں، دھاگا بیچنے والوں میں علم اور علماء، سوزن گروں میں علم اور علماء، دھونیوں میں علم اور علماء، کانجی بنانے والوں میں علم اور علماء، کپڑا جو بنتا تھا اس کو ایک خاص قسم کی کانجی میں ڈبو دیتے اپنے صفائی پیدا ہونے کی، استری کرنے والوں میں علم اور علماء، صابن سازوں میں علم اور علماء، سوتی کپڑے کے تاجروں میں علم اور علماء، پرانے کپڑوں کے تاجروں میں علم اور علماء، پیشہ کیا ہے پرانے کپڑے بیچنے کا، اور ہیں کیا محدث ہیں، کپڑے کے ٹکڑے کے تاجروں میں علم اور علماء، قمیض فروشوں میں علم اور علماء، کلاہ فروشوں میں علم اور علماء، ٹوپی بیچنے والے، لحاف اور رضائی کے تاجروں میں علم اور علماء، فرش وغیرہ کے تاجروں میں علم اور علماء، رنگ سازوں اور رنگ فروشوں میں علم اور علماء، رنگ ریزوں میں علم اور علماء، رنگ بنانے والے رنگ ساز اور کپڑوں کو رنگ میں ڈبونے والے رنگ ریز، چھینٹ بنانے والوں میں علم اور علماء، درزیوں میں علم اور علماء، رفو گروں میں علم اور علماء، سفاروں میں یعنی ٹھٹیروں میں علم اور علماء، پیتل کا کام کرنے والے، کماروں میں علم اور علماء، آہنگروں اور لوہاروں میں علم اور علماء، جفت سازوں اور جفت فروشوں میں علم اور علماء، موچیوں میں علماء، بال بنانے والوں میں علماء، حجاموں یعنی پشنا لگانے والوں میں علم اور علماء، موزہ بنانے والوں میں علم اور علماء، سقاؤں یعنی بہشتیوں میں علم اور علماء، جو پانی گھر گھر سپلائی کرتے تھے، استخا بندوں میں علم اور علماء، رسی بٹنے والوں میں علم اور علماء، چٹائی بنانے والوں میں علم اور علماء، ٹوکری وغیرہ بنانے والوں میں علم اور علماء، پنکھا بنانے والوں میں علم اور علماء، خادموں میں علم اور علماء، شکاریوں میں علم اور علماء،
چرند اور پرند پرند فروشوں میں علم العلماء ایسے ایسے گزرے ہیں. پیشہ کیا ہے؟ چڑی مار بنجارے چڑی مار, اور 30-30 جلدوں میں کتابیں لکھی. علم کا اتنا امت میں پھیلا ہوا ہے. جنگل میں منگل, جنگل میں چلے جاؤ سب علم والے ملتے ہیں, جدھر جاؤ علم والے. ایسی امت خود میں تیار کی ہے, وہ دیکھو راج کی امت ہے. غلط کو سنیں گے تو مجھ غلطیاں گل جائیں گی, تحیات میں غلطیاں جائیں گی. حمالوں اور بار بردالوں میں, کلیوں میں علم اور علماء, کرائے پر سامان اور جانور پہنچانے والوں میں علم اور علماء, محمل والوں میں علم اور علماء, چرم سازوں اور دباغوں میں علم اور علماء, اونٹ بھیڑ اور بکری کے چرواہوں میں علم اور علماء, گھاس بھوسا اور چارہ پروشوں میں علم اور علماء, لکڑ ہاروں میں علم اور علماء, لکڑی چیرنے پھاڑنے کاٹنے تراکنے اور خراش کر چیزیں بنانے والوں میں علم اور علماء, کوئلہ فروخت کرنے والوں میں علم اور علماء, بڑھئیوں میں علم اور علماء, لکڑی کے کھلونے اور خوشنما چیزیں بنانے والوں میں علم اور علماء. علم کی وسعت کتنی تھی اس کی لسٹ سنا رہا ہوں. صرف بولنے میں بات میں مزہ نہیں آتا. دیکھو لسٹ بھی ایسی ہے, ہر ایک کے پیچھے پھرتے ہیں ان کے ڈیٹ کے ساتھ کون سے بڑے بڑے عالم کیا ہیں. سب اس کے اندر پرانے جہازوں اور کشتیوں کے سامان فروشوں میں علم اور علماء, دلالوں میں علم اور علماء, منادیوں میں علم اور علماء, نحاسوں یعنی جانوروں کے دلالوں میں علم اور علماء, حمام والوں میں علم اور علماء, آٹا پیسنے کی چکیاں, گندم فروشوں میں علم اور علماء, جو فروشوں میں علم اور علماء, چاول فروشوں میں علم اور علماء, دال فروشوں میں علم اور علماء, آٹا پیسنے والوں میں علم اور علماء. اور امت میں تاریخ بھی کیسی محفوظ ہے, محفوظ ہے. دیکھو چاول والوں کا الگ ذکر ہے, دال والوں کا الگ ہے, اس میں بڑے بڑے علماء تھا. آٹے کے تاجروں میں علم اور علماء, نان بھائیوں میں روٹی بنا کے بیچنے والوں میں علم اور علماء, بیکری والوں میں علم اور علماء, مطبخ والوں میں علم اور علماء, ستو اور چنا بیچنے والوں میں علم اور علماء, شکر اور خوردنی مٹی کے تاجروں میں علم اور علماء, قصابوں میں علم اور علماء, سری پایا بیچنے والوں میں علم اور علماء, یا نہاری کوتے بیچتے ہیں, مرغی پالنے اور بیچنے والوں میں علم اور علماء, ماہی گیروں اور ماہی فروشوں میں مچھلی پکڑ کے بیچنے والوں میں علم اور علماء, دودھ کا کاروبار کرنے والوں میں علم اور علماء, سبزی فروشوں میں علم اور علماء, میوہ فروشوں میں علم اور علماء, سبزی کے بیج بیچنے والوں میں علم اور علماء, تلن کا کاروبار کرنے والوں میں علم اور علماء, ٹولوں میں ٹولوں سے تیل نکالنے والوں میں علم اور علماء, روغن فروشوں میں تیل بیچنے والوں میں علم اور علماء, گھی کے تاجروں میں علم اور علماء, گڑ بنانے اور بیچنے والوں میں علم اور علماء, شکر سازوں میں علم اور علماء, حلوائیوں میں علم اور علماء, شہد کا کاروبار کرنے والوں میں علم اور علماء, سرکہ بنانے اور بیچنے والوں میں علم اور علماء, معماروں میں ستاری علم اور علماء, خشت پزوں میں علم اور علماء, عمارتی پتھر اور لکڑی کے تاجروں میں علم اور علماء, گچھ بنانے والوں میں علم اور علماء, چھتوں اور دیواروں میں نقش و نگار بنانے والوں میں علم اور علماء, قبہ اور گنبد بنانے والوں میں علم اور علماء. یہ امت حضور تیار کر کے گئے. ایک کچھ کام جو کام معاش کے لیے ہے وہ کرتے تھے, اس کو بے عزتی نہیں سمجھتے, اور عزت کس میں سمجھتے تھے؟ علم دین حاصل کیا جائے اور زندگی بھر پھیلاتے رہتے. دن میں کیا ہے بھائی؟ دن میں ہے کلی, اور رات میں کیا ہے؟ بہت بڑے شیخ. دن میں جو ہے معمولی کام کرنے والے, اور رات میں جو ان کی مجلس علم میں خلیفہ آگے بیٹھا ہے, وقت کا حاکم ملا کے تھا. یہ نہیں کہ خالی دو چار آدمی کو لے کے بیٹھے تھے. اور ایسا علم کا شوق تھا, یہ ایسے 10-20 آدمی کی کلاس نہیں لگتی تھی, 20,000-30,000 لاکھ ایسے شاید لگتے تھے محدثوں کے پاس. آج بڑے بڑے جو ہے علم عمل کے پہاڑ جائے تو مٹھی بھر مسلمان جوانی ہو. تو اللہ کے نبی نے ایسی امت تیار کی علم دین کی چاہنے والی, ہر مسلمان کے لیے ضروریات دین
اور بنیادی عقائد اور اعمال کا علم حاصل کرنا ضروری ہے۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، ہر مسلمان پر علم دین حاصل کرنا ضروری ہے۔ چنانچہ مسلمانوں نے تعلیم و تدریس، وعظ و تذکیر، استفتاء و افتاء، علمی اور دینی مجالس اور مختلف طریقوں سے اس فرض کی ادائیگی میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا ہے، اور ہر طبقے اور ہر پیشے کے لوگوں نے اپنے اپنے حالات کے مطابق علم حاصل کیا۔ عہد سلف میں علم کسی خاص خاندان یا حلقے تک محدود نہیں تھا، بلکہ ہر خاص و عام اس سے بہرہور تھا، سب اس سے فائدہ اٹھاتے تھے، اور مسلمانوں کی ہر بستی بلکہ ہر گھر علم اور علماء سے آباد رہتا تھا، اور تعلیم کے لیے ہر طرح کی آسانی و فراوانی تھی۔ چوتھی صدی کے مشہور سیاح گھومنے والے شہروں کو جو گھومتے ہیں اور جغرافیہ دان علامہ مقدسی بشاری نے احسن التقاسیم فی معرفۃ الاقالیم کتاب میں تقریباً ہر اسلامی علاقے میں مذکروں کا تذکرہ کیا، بیان کرنے والے، لوگوں کو یاد دہانی کرانے والے، واعظ کرنے والے، جو اپنے علاقے کی مسجدوں اور جامع مسجدوں میں واعظ اور تذکیر کی خدمت انجام دیتے ہیں۔ جس شہر سے بھی وہ سیاح گزر رہا ہے اس کا اس نے تذکرہ کیا کہ فلاں علاقے میں کہاں تذکیر ہوتی ہے، کون مذکر ہے، اور مقامی مسلمانوں کے ہر طبقے کے عوام و خواص کون سے علمی اور دینی معلومات حاصل کرتے تھے۔ مثلاً پورے اقلیم شام میں مذکر حضرات واعظ کے انداز میں فجر اور مغرب کے بعد عوام کو تعلیم دیتے تھے۔ ایک تعلیم کا انداز کیا تھا؟ فجر اور مغرب بعد واعظ کے انداز میں دلوں کو نرم کرنے والی حدیثیں آئے تھے۔ واعظ کس کو کہتے ہیں؟ دلوں پہ اثر کرنے والے مضامین بیان کرنے کو واعظ کہتے ہیں۔ مسجد اقصی میں احناف کی مجلس تذکیر منعقد ہوتی تھی، جس میں کوئی کتاب پڑھی جاتی تھی اور علماء و فقہا اصل کے بعد اور مغرب اور عشاء کے درمیان شہر کی جامع مسجدوں میں اپنے حلقے قائم کرتے تھے، علماء فقہا اسلام کے ماہرین، جن میں عوام و خواص سب لوگ ذوق و شوق سے شریک ہوتے تھے۔ اقلیم فارس میں، فارس ملک کا نام آج کل ایران کہتے ہیں نا، اب تو شیعوں کا ہو گیا، پہلے بہت بڑے بڑے علماء پیدا ہوئے ہیں۔ اقلیم فارس میں روزانہ کا معمول تھا کہ عصر کے بعد مغرب تک علماء اور فقہا عوام کے لیے مجلس منعقد کرتے تھے، اسی طرح فجر کے بعد دن چڑھے تک مجلس ہوتی تھی، فجر سے لے کے 9:30 بجے تک دن اچھی طرح روشن ہونے تھا، اور جمعہ کے دن دوسرے مقامات میں اس کا انعقاد ہوتا تھا جس میں شہر کے لوگ شریک ہوتے تھے۔ اقلیم مصر کی مسجدوں میں قاعدہ تھا کہ فجر کی نماز کے بعد امام اپنے سامنے قرآن شریف رکھ کر کسی حصے کے معانی اور مطالب بیان کرتا تھا، اور عوام واعظ کی مجلسوں میں کی طرح اس میں شریک ہوتے تھے۔ تفسیر کے اس میں بھی لوگ اس طرح واعظ میں بڑے بڑے مجمع رہتے ہیں، تفسیر کے حلقوں میں بھی بڑے مجمع ہوتے تھے، اور مغرب و عشاء کے درمیان جامع مسجدوں میں فقہا، علماء، ادبا اور حکما کے حلقے قائم ہوتے تھے۔ دینی علم کی بھی مجلسیں ہوتی تھیں اور زبان کی بھی، ادبا ادیب زبان، اشعار وغیرہ زبان کی باریکیاں سکھاتے ہیں، اور حکیموں کی بھی، جس سے مسجدیں بھری رہتی تھیں۔ مقدسی کے بیان ہے کہ میں ان مجلسوں میں شریک ہوتا تھا، ایک مرتبہ مسجد میں ہم چند ہم وطن بیٹھے باتیں کر رہے تھے، اسی درمیان کسی نے کہا کہ اپنے چہروں کو مجلس کی طرف کر لو، اور ہم نے دیکھا کہ ہماری دونوں طرف مجلسیں قائم ہیں، یہی حال وہاں کی تمام مسجدوں کا۔ میں نے ایک مرتبہ ایک مسجد میں ایسی 110 مجلسیں شمار کی۔ ایک مسجد میں کتنی مجلسیں ہو رہی ہیں؟ کی 110۔ عشاء کے بعد تک کی مجلسیں برپا رہتی تھی، تہائی رات کے بعد عام لوگ چلے جاتے تھے اور خاص لوگ اس وقت بھی مجلس میں رہا کرتے تھے، تہائی رات، ایک 1/3 رات تک سب لوگ رہتے تھے۔ اور صحابہ کی مجلسوں کے بارے میں پچھلے بیان میں کیا تھا، عشاء کے بعد شروع ہوتی تو فجر تک ہوتی، جب تک حضور پاک جو علم بیان کر کے گھر چلے گئے ہیں جب تک وہ سب کو یاد نہیں ہو جاتا تھا اٹھتے نہیں. حضور اندر جاتے ہی ساٹھ ساٹھ کی ایک مسجد بن دیتی تھی اور ان احادیث کو دہرانے والے جو خاص صحابہ تھے علم والے اس کو دہراتے تھے. اچھی طرح اس کو سمجھا دینے کے بعد اس کے بعد وہ ساٹھ آدمیوں کی مجلسیں چھ چھ کی کا ہلکا بن جاتا تھا اور پھر اس کو دہراتے تھے. وہ کہتے ہیں کہ جب تک وہ حضور کا علم ہمارے گوشت کے اندر پیوست نہیں ہو جاتا تھا ہم مسجد سے نہیں جاتے. اس لیے تو آج ہم کو ہزاروں حدیثیں مل گئی. اگر وہ لوگ سستی کاہلی کرتے تو ہم تک علم آتا تھا. مسجدوں میں علمی اور تعلیمی مجلسوں کے علاوہ خاص خاص اوقات میں مشہور جو علماء اور مشائخ ہوتے تھے ان کی واعظ کی مجلس ہوتی تھی جس میں ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں عوام و خواص شریک ہوتے تھے. ایسی مجلسوں سے علم سے زیادہ عمل کا داعیہ اور جذبہ پیدا ہوتا اور تاثیر اور تاثر کا یہ عالم ہوتا تھا کہ اکثر سامعین توبہ اور استغفار کرتے تھے. ان مجلسوں میں جو بیان ہوتا تھا تو اکثر لوگ زندگیاں بدل لیتے تھے. اس میں بہت سے لوگ اپنے ہوش و حواس کھو بیٹھتے تھے. مجلسوں میں اثر ایسا اثر ہوتا تھا کہ ہوش ہو جاتا بعض لوگ اور کتنے جوانوں کی پیشانی کے بال کاٹے جاتے تھے. تو توبہ کی ایک علامت جو پیشن کے بال لوگ مجلسوں میں اپنے بال کاٹنے کے لوگ مقرر رہتے تھے جو توبہ کرا اس کے بالوں کی کٹائی ہوئی. امام ابن جبیر اندلسی ساتھ ہجری کے انہوں نے اپنے سفر نامے میں بغداد کی مجالس سے واس کا تذکرہ بڑے اہتمام سے کیا ہے اور وہ خود ان میں شریک ہوئے ہیں. ایک مجلس واس کا اس طرح بیان کیا کہ جمعہ پانچ سفر 580 ہجری کو اثر کے بعد رئیس الشافعیہ اور مدرسے نظامیہ کے مدرس و فقیہ امام رضی الدین قزوینی کا واز ہوا جس میں ہم شریک تھے. شیخ ممبر پر تشریف لے گئے. سامنے کرسیوں پر قاری حضرات نے نہایت پرکشش آواز اور انداز میں قرآن کریم کی تلاوت کی. اس کے بعد شیخ رضی الدین نے بڑے اطمینان اور سکون سے باز بیان کیا. سامعین کا یہ حال تھا کہ بہت سے لوگ زارو قطع رو رہے تھے. مجمع میں سے ایک بڑی جماعت نے شیخ کے حق پر توبہ کی. بہت سے لوگوں کے سر کے بال کاٹے گئے. جب تک باز ہوتا رہا مجمع ساکت و سامت رہا. مجلس کے خاتمے پر شیخ سے مسائل معلوم کیے جاتے تھے اور وہ فوراً جواب دیتے تھے. اسی طرح جمعہ 12 سفر کو سرخیل علماء خراسان کے علماء کے بڑے عالم شیخ صدر الدین کا واعظ مدرسہ نظامیہ میں ہوا. یہ مدرسہ نظامیہ بہت مشہور ہے بغداد کا جس میں اہل بغداد جوخ در جوخ شریف ہوئے اور شیخ رضی الدین خزوینی کی مجلس کی طرح اس مجلس میں بھی توبہ اور استغفار کا عبرتناک منظر تھا. اس میں بھی لوگ دھڑا دھڑ رو رہے ہیں توبہ کر رہے ہیں. اس کے دوسرے دن سنیچر کو بغداد کے شرقی علاقے میں امام ابن جوزی کا واعظ ہوا. امام صاحب کے رونق افروز ممبر پر بیٹھنے کے بعد تقریباً 20 قاریوں نے قرآن کریم کے مختلف مقامات سے 3-3 آیات کی تلاوت کی. واعظ اس قدر پرتاثر تھا کہ رہ رہ کر مجمع سے چیخ و پکار اور گریا و زاری کی صدایں بلند ہوتی تھیں. تھوڑی دیر دور میں لوگ چیخ چیخ کر روتے تھے. ایسا خود امام ابن جوزی نے اپنی کتاب المنتظم میں ایک اپنی مجالس سے واعظ کا تذکرہ کیا ہے. ایک جگہ لکھتے ہیں کہ بغداد کے باب بدر میں شیخ ابو الخیر خزوینی کا واعظ ہوا. اس کے بعد 26 رجب کو 568 ہجری کو اسی مقام پر میرا واعظ شروع ہوا جو ایک ہفتے تک جاری رہا. واعظ کتنے دن چلا ہو؟ ایک ہفتے تک, مطلب روز چلتا رہا سارے ضروریات کے علاوہ. میرے واعظ کی خبر سن کر عوام کے ذوق و شوق کا یہ حال تھا کہ صبح سویرے ہی اپنی اپنی جگہ پکڑنے لگے. شام کو واعظ ہے تو صبح سے لوگ جگہ پکڑنے لگے. وہاں پر بہت سے اوٹے اور چبوترے تھے. لوگوں نے ان میں اپنی اپنی جگہیں کرائے پر لی. سامعین کا مجمع بہت زیادہ تھا. خود خلیفۃ المسلمین سامعین میں شریک تھا. عائشہ بھی شریک ہے. اور شعبان 568 میں باب بدر ہی میں میرا آواز ہوا. سخت گرمی اور دھوپ کا زمانہ تھا. ایک آدمی نے 10 سامعین کو اپنے سائے میں رکھا تو انہوں نے اس کو 5 قرار دیے. لوگوں نے چند درچن قیمت پر پنکھے خریدے. مجمع صبح سویرے ہی سے شروع ہو گیا. بھیڑ میں ایک شخص کے 1000 دینار روپے دینار گم ہو گئے. 1000 اشرف گیا تو امیر المومنین نے اس کو رقم دی. بھائی صاحب اسی میں تو بھائی صاحب نے ان کو رقم دی. اور یہ رمضان 566 ہجری میں مقام حلوہ میں رواج ہوا تھا. میرے ہاتھ پر تقریباً 200 آدمیوں نے توبہ کی اسی ایک واز میں, اور 110 آدمی کے سر کے بل بال میں نے کاٹے. یہ بات چل رہا ہے. تو یہ کیا ہے, واز کی مجلسوں کا یہ حال تھا. پھر درس قرآن کی مجلسیں فجر کے بعد ہوتی تھی, اور حدیث کی جو مجلس ہیں اس میں پوری امت کو شوق تھا حدیثیں یاد کرنے کا. اس دور میں حدیث کی روایت اور املا کی بڑی بڑی مجلسیں منعقد ہوتی تھیں. کون سے راوی, کون سی حدیثیں لکھوا تھے, املا کا مانے اردو میں بولتے املا لکھوا. عالم اسلام کا کوئی نامور محدث, محدثوں کی اتنی قدر تھی, کوئی محدث کسی شہر میں پہنچ جاتا تو پورے علاقے میں دھوم مچ جاتی, او فلاں محدث آئے ہیں چلو حدیثیں لے لیں. اور اہل علم اور طلبا حدیث کے علاوہ عوام ٹوٹ پڑتے جب بھی کوئی محدث آتا. بازار, راستے, کارخانے, دکانیں اور کاروبار بند ہو جاتے کوئی محدث آئے تو مشہور. امیر, غریب, تاجر, مزدور, پیشاور, غرض, ہر حلقہ اور طبقے کے عوام اور خواص املاء حدیث کی مجلس میں اونڈ آتے. یہ سننا الگ ہے اور یہ کیا ہے, حدیثیں لکھنے کی مجلس ہیں. تو ہر آدمی کو حدیثیں لکھ کے یاد کرنے کا اتنا شوق تھا کہ دکان بند ہو جاتے تو مزار بند ہو جاتے. امام عثمان سعید بن مغیرہ مسیسی سیاد یعنی شکاری تھے. یہ امام ہے نو محدث ہے, ٹھیک ہے, پیشہ کیا تھا ان کا, سیاد شکاری. انہوں نے کتاب السیر لکھ کر اس کا پہلا درس دیا. شکاری صاحب اپنی کتاب لکھ کے درس پہلا دے رہے ہیں اس کا, تو پورا شہر مسیسا امڑ آیا. راوی کا بیان ہے کہ قد غلقوا ابواب حوانیتہ وحذروا مجلسہ, یعنی لوگوں نے اپنی دکانوں کے دروازے بند کر کے مجلس حدیث میں درس شدت پورے بازار بند کر کے آ گئے. ایسے دیوانے تھے کہیں بات آ گئی کہ علم کی تو سب چھوڑ چھاڑ جایا. امام یزید بن ہارون کی مجلس تحدیث بغداد میں منعقد ہوئی جس میں 70,000 کا مجمع تھا. کیا کر رہے ہیں, واز نہیں کر رہے خالی. اب ہم لوگ تو کیا ہے مسجدوں میں جو حدیث ہیں سننا سن کے خالی چلے آ رہے ہیں, ان کو سننے کے لیے بھی کتنے کم لوگ. یہ وہ طبقہ نہیں ہے سن کے لکھ کے یاد کرنے والے ہیں. اب ہماری مجلس میں اگر بولے ہم کہ بھائی نوٹس لے کے آئیے, نوٹس نوٹ کرتے جائیے, کتنے لوگ بولے. اب کتنے لوگ نوٹ لے کے آئے, نوٹ کتنے لوگ لے کے آئے. اب یہ تو امت کے خاص لوگ ہیں ابھی, اور اس زمانے کیا تھا, عوام تھے. مگر نوٹس کی جو مجلس ہوتی تھی حدیث کی, اس میں کتنی پبلک ہے, اس میں 70,000 کا مجمع تھا. امام عاصم بن علی بن عاصم کی مجلس تحدیث و املا, اس میں حدیث لکھاتے بولتے بھی تھے لکھاتے تھے, بغداد کی جامع اور رصافہ کے میدان رحبۃ النخل میں منعقد ہوئی. وہ ایک بلند مقام پر بیٹھ کر حدیث بیان کرتے تھے. حدیث لکھنے اور سننے والوں کا مجمع اتنا زبردست تھا کہ مستملی کی آواز جو بیچ میں آواز پہنچاتے تھے لوگوں تک, یہ حدیث بولتے ہی سن کے پہنچانے والے مستملی جیسے مکبر ہوتے نا, اس کی آواز مجمع تک نہیں پہنچتی تھی. انہوں نے امام لیث بن سعد کی روایت سے ایک حدیث بیان کی, ایک حدیث انہوں نے بیان کی تو 14 مرتبہ اس کو دہرانا پڑا, تب جا کر مجمع سن سکا, اتنا بڑا مجمع تھا. حالانکہ مستملی کھجور کے ایک ٹیڑھے تنے پر بیٹھ کر آواز پہنچاتا تھا, وہ بھی اونچی جگہ پہ بیٹھ کے پہنچاتا تھا. خلیفہ معتصم باللہ نے شرکاء مجلس کا اندازہ کرایا, جو خلیفہ تھا اس زمانے کا, کتنے لوگ ہیں ذرا گنو اندازہ لگاؤ, تو 1,20,000 کا مجمع تھا لکھنے والا. کتنی اونچی تھی یہ امت, ہاں ایسا علم کا ذوق تجھے پیدا کیا. امام محمد بن اسماعیل بغداد میں مجلس املا منعقد کیا کرتے تھے جس میں ان کے مستملی کا بیان کے مطابق 20,000 کا مجمع ہوتا تھا. اس طرح بصرہ میں امام عمرو بن مضروف کی مجلس املا میں 20,000 سامعین ہوتے تھے۔ علم دین سے، اور بہت ساری چیزیں چھوڑ دے رہا ہوں، ایک چیز اور ہے، عبداللہ بن مبارک کی، ان کو امیر المومنین فی الحدیث بولتے ہیں اپنے زمانے میں، ان کے بارے میں آتا ہے کہ بس ان کے اندر صحابہ کی پوری چیزیں تھیں، بس ایک چیز نہیں تھی کہ حضور کے زمانے میں پیدا ہوئی۔ تو باتیں تو عبداللہ بن مبارک، امام بخاری کے استاد، امام ابو حنیفہ کے شاگرد تھے عبداللہ بن مبارک، ان کا حصہ لکھ رہے ہیں۔ علم دین سے عوام اور خواص کا تعلق اور علم اور علماء سے وابستگی اس وقت قابل دید ہوتی تھی جب عالم اسلام کا کوئی شیخ وقت کسی شہر میں داخل ہوتا، جب کوئی بڑے عالم کسی شہر میں آتے، جب یہ سین دیکھنے کا ہوتا تھا پبلک میں کتنا علم کا شوق ہے، علم کی کتنی قدر ہے دیکھنے کو ملتا تھا، وہاں کے باشندے اس کے استقبال کو نکلتے تھے۔ ایک مرتبہ خلیفہ ہارون رشید مقام رقہ میں مقیم تھا، ایک شہر میں مقیم تھا، اور حضرت عبداللہ بن مبارک وہاں تشریف لے گئے، حدیث کے بڑے عالم تھے اس زمانے میں، تشریف لے گئے تو لوگوں کی محبت اور عقیدت اور شیفتگی کا یہ حال تھا کہ حضرت عبداللہ بن مبارک کے استقبال اور زیارت اور حصول برکت کے لیے سارا شہر ٹوٹ پڑا، پورا راستہ گرد و غبار سے بھر گیا، بھیڑ کا یہ حال تھا کہ لوگوں کے جوتے چپل ٹوٹ گئے۔ وہاں تو کتنا شوق ہے مسلمانوں کو، اس شاہانہ استقبال اور جلوس کو ہارون رشید کی ایک باندھی بالا خانے سے دیکھ رہی تھی، ان کا جو پبلک استقبال کر رہی، شاہی محل سے باندھی دیکھ رہی تھی، اور دریافت کیا کہ یہ کیسا مجمع ہے؟ جواب دیا گیا کہ خراسان کے امام اور عالم عبداللہ بن مبارک کی آمد پر ان کے عقیدت مندوں کا یہ حال ہے۔ تو اس پر باندھی نے کہا، حاذا واللہ الملک، ارے حکومت بادشاہی تو یہ ہے، خدا کی قسم بادشاہی یہ ہے، لا ہارون، یہ ہارون رشید جو اس وقت کے خلیفہ ہے یہ کوئی بادشاہ نہیں ہے، الذی لا یجمع الناس الا بشرطہ، عوام کے لوگوں کو پولیس کے بغیر اور ملازمین کے بغیر جمع نہیں کر سکتے، اور یہ حکومت دیکھو کیسی ہے، کیسی محبت تھی علماء سے۔ اس لیے بھی سنا رہے ہیں کہ آج کل کیا ہے، دلوں میں علماء کی محبت نکلتی جا رہی ہے، علم کی علماء کی محبت نکلتی جا رہی ہے، اور حضور نے فرمایا یہ امت اسی وقت تک ہدایت پر رہے گی جب تک علماء سے جڑی رہے گی۔ شیخ الاسلام ابو اسحاق شیرازی، پانچویں ہجری کے ہے، ایک مرتبہ اپنے اصحاب اور تلامذہ کے ساتھ مختلف شہروں کے دینی اور علمی سفر پر نکلے، اپنے شاگردوں کے ساتھ علمی سفر پہ نکلے، تو جس بستی اور شہر سے گزرتے تھے لوگ دیوانہ وار ان کے استقبال اور زیارت اور حصول برکت کے لیے نکلتے تھے۔ برکت کی چیز سمجھتے، حدیث ایک حدیث ہے، جس نے کسی عالم کو دیکھا اس نے مجھے دیکھا، جس نے کسی عالم سے مسافہ کیا اس نے مجھ سے مسافہ کیا، الفاظ ہے۔ اس وقت امت ہے بڑی محبت کرتی تھی، برکت کی چیز سمجھتی تھی، لوگ دیوارہ وار ان کے استقبال کے اور برکت حاصل کرنے کے لیے نکلتے تھے۔ یہ دیکھتے بھی کون جاتے تھے، ابو اسحاق شیرازی شیخ الاسلام، اور ان پر مختلف قسم کی اشیاء نچھاور کرتے تھے، تم دیکھتے نہیں تھے بلکہ مختلف ہدیے پیش کرتے تھے۔ امام سبکی نے لکھا ہے کہ امام ابو اسحاق ایک مرتبہ بلاد عجم کے سفر میں نکلے تو جہاں جاتے وہاں کے لوگ عورتوں اور بچوں کے ساتھ استقبال کو آتے تھے، اتنی طبیعت، پورے گھرانے میں علم کی محبت رہنا، بچے بھی آنا عورتیں بھی آنا ہوتا، حصول برکت کے لیے ان کے جسم اور اعضا کو چھوتے تھے لوگ، آتے ان کے جسم کو چھوتے تھے، ان کی خاک پا کے لیے ایک دوسرے پر گرے جاتے تھے، ان کے پاؤں کے نیچے کی مٹی دینے جاتے، ایسی محبت کے علماء۔ ہر شہر کے صنعت گر اور کاریگر اپنی اپنی مصنوعات کو ان پر نشاور کرتے تھے،
जिसकी जिस लाइन की जो चीज बनाने वाला है, जिसके कारखाने में जो चीज बनती है, वो सब उनपे निछावर करते हैं। जिसमें मिठाई, मेवा, कपड़े, पोस्टिंग वगैरह सब होते। हत्या के जब वो मोचियों के इलाके से गुजरे तो वो लोग भी अपनी चीजें लुटाते थे, जो मजमे के सरों पर गिरती थी, फेंकते थे तो पब्लिक पे गिरते थे। हालांकि शेख अबू इसहाक शिराज़ी लोगों को मना करके उनके जोश और जज्बे पर ताज्जुब करते थे, क्या होगा लोगों में, लेकिन लोग पैसे लुटा रहे हैं, सामान लुटा रहे हैं। जब ये सिलसिला बंद हुआ तो शेख अबू इसहाक ने अपने तलामिदा से हसी मजाक के तौर पर कहा, मेरे लड़कों, तुम लोगों ने यह हसीन मंजर देखा, तुम लोगों को क्या क्या मिला दी मुझे, जो महंगे खाने के बाद छोटे बच्चों को पूछते नहीं कितने बादाम मिले, कितनी मिले मिल गए, तो वह शागिर्द ने कहा, भाई क्या क्या मिला तुम लोगों को। दुनियावी सफर में निकलने वाले उलमा, फुकहा और मुहद्दिसीन के इस्तकबाल, उनसे अकीदत और मोहब्बत और हुसूल खैर बरकत के लिए अवाम और खवास की भीड़ उस वक्त और भी ज्यादा हो जाती थी जब कोई इमाम वक्त आखिरत के सफर पर रवाना हो जाता था, कोई आलिम का इंतकाल हो जाता था। रंजो आगम का यह आलम होता था कि पूरा शहर मातम कला बन जाता, बाजार और कारोबार बंद हो जाते थे। हजरत इमाम अबू आजम, इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह को कैद खाने में जहर दिया गया। उनकी मौत पर पूरा शहर बगदाद, पूरे शहर में सफ़े मातम बिछ गई और 50,000 से ज़ायद खल्कुल्लाह उनके जनाजे में शरीक हुई और 6 मरतबा नमाज जनाजा पढ़ी गई। इमाम अहमद बिन हम्बल की वफात पर शहर बगदाद में आहो बुका का हंगामा बरपा हो गया। जनाजे में बेपनाह हुजूम था। मैदान के अलावा लोगों ने दजला में कश्तियों, बगदाद के अतराफ जो बहुत बड़ा दरिया है तो मैदान भी भर गया, तो दरिया में कश्तियों में लोगों ने नमाज पढ़ी, तो बाजारों में, गली कूचों में नमाज जनाजा पढ़ी गई। एक अंदाजे के मुताबिक 6 लाख अफराद शरीक हुए। अब ये ज़माने में 10-20 लाख जमा होना कोई बड़ी बात नहीं, इसलिए कि बड़े बड़े शहर हैं, बहुत बड़े बड़े शहर हैं, पुराने ज़माने के शहर तो इतने बड़े नहीं होते थे। बगदाद की मशहूर मुहद्दिसा हज़रत फातिमा बिन्त नज़र के जनाजे में इस कदर लोग शरीक हुए कि जामेउल कस्द के मकसूरे की जालियां तोड़ दी गई, अतराफ के बाजार और सड़कें आदमियों से भर गई। उलमा, आवाम और अरकान दौलत सभी शरीक जनाजा थे और ईद के दिन से ज्यादा मजमा हुआ। ये मंजर जो है तो सामने लाया गया है, इसका मकसूद क्या है, हम लोगों के दिल में भी एक अरमान पैदा हो कि अल्लाह हम कमाई के लिए कुछ भी करेंगे लेकिन जिंदगी भर हम इल्मे दीन सीखेंगे सिखाएंगे, करेंगे भाई इंशाल्लाह जिंदगी भर, या तो सीखते रहना आदमी या सिखाते रहना, तब ये उम्मत ऊपर उठेगी, तब इस उम्मत को अल्लाह गलबा देगा। तो गुज़िश्ता मजलिस में कहाँ है वो, आप ही दिलाया, फिलहाल गल करना। तो यहाँ के हमारे शहर के बड़े उलमा से भी मशवरा हो रहा है, इरादा इस बात का है कि ऐसा माहौल हम लोग बनाने की कोशिश करें कि हर मुसलमान और ख़ासतौर पर तालीम याफ्ता जो मुसलमान हैं वो अपना कुछ वक्त निकाल कर हफ्ते में 2-3 घंटे या रोज़ाना जैसा भी वो तरतीब तो बाद में बनेगी, बाज़ाब्ता इल्मे दीन सीखे। तो आप हज़रात में से कौन कौन तैयार है नाम लिखाइए, तस्कीर जब तरतीब बनेगी, एलबस वगैरह पर राय मशवरा चल रहा है और आप लोगों की सहूलत का कोई भी निज़ाम बनेगा, जब भी बनेगा तो पढ़ने के लिए कौन तैयार है, और ये पढ़ना ऐसा नहीं दीन के बाकी कामों को छोड़ के नहीं पढ़ना है ना, दीन के कामों को करते हुए, पूरे कामों को करते हुए करना है। अल्लाह ताला अब तक जो नेमतें दिए हुए हैं उनको बाजू फेंक के नहीं है, ऐसी तरतीब बनाना है कि दीन के ज़रूरी काम दूसरे न छूटें, उसके साथ फिर ये भी इल्मे दीन भी आए अपने अंदर, और फिर इस नीयत से पढ़ना है कि हम भी फिर पढ़ाते रहेंगे। जैसे एक आदमी जमात में जाके आता है उसका जज्बा बन जाता है तो आने के बाद फिर निकालता ही नहीं, जमात निकालते ही रहता, तो हम इल्म सीख के सिखाते ही रहेंगे। پورا نام لکھے تاکہ اللہ کی رحمت میں تو جو پہلے لکھا چکے ہیں وہ پھر مت لکھائیے بھائی، نام لکھے اور آپ بھی مجھے لکھا چکے ہیں، کاغذ وغیرہ ہے اس لیے بس
لکھا
رہی ہوں، کاغذ کافی ہے
آپ جلدی سے لکھ سکتے
ہیں، آپ بھی نام اور فون نمبر قریب آ کے لکھائیے، فون نمبر چلیے اور ایک ساتھی آپ کے پاس قلم ہے پین ہے، یہ پین ہے اور کاغذ ہے تو کسی کے پاس چھوٹی ڈائری وائری ہے، نام دیکھو آرام سے نام لکھیے، فون نمبر لکھیے، محلہ لکھیے کہ کون سے حل کہاں محلے کی دوا سے جوڑ سکتے ہو، لکھائیے جو اب تک نہیں لکھا ہے وہ نام لکھائیے، جب بھی اللہ تعالیٰ ترتیب بنا دیں گے، علماء میں مشورہ چل رہا ہے کیسا سلیبس بنانا ہے کیا ہے، ترتیب بھی آپ لوگوں کے مشورے سے ہی بنے گی، جو جو نام نہیں لکھا ہے، نام اور علاقہ گھر جہاں ہے وہ بھی لکھائیے،